عثمان ناول گمشدہ شہزادی، یہ ناول تین کیسٹس پر مشتمل ہے، یہ ناول تین کیسٹوں پر مشتمل ہے اور مکمل ہے، جسے آپ کے لیے جناب محمد اظہر پیش کر رہے ہیں اور جسے آپ کے لیے جناب ابن صفی بھی نے تحریر کیا۔
ادا کرنے میں ہی دو تین منٹ صرف ہو جاتے ہیں اور سولوی شاہراہ کے کراسنگ پر تو پیدل چلنے والے بدآواس ہی ہو جاتے ہیں۔ یہاں انہیں ٹریفک کی طرح چوراہے پر کھڑے ہوئے کانسٹیبل کے اشاروں کا پابند ہو جانا پڑتا ہے۔ سولوی شاہراہ کے چوراہے سے ایک پلنگ تک یہی کیفیت رہتی ہے، پھر شہر کا کاروباری حصہ پیچھے رہ جاتا ہے اور بڑی بڑی رہائشی کوٹھیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کے سامنے چھوٹے چھوٹے پائے باغ بہ جاتے ہیں۔ وہ یہاں شہر کسی سہما سہمی نہیں، لیکن اس کا شمار بھی شہر کے بارونق ترین حصوں میں ہوتا ہے اور شہر کے اسی بارونق حصے میں وہ دلچسپ واقعہ ظہور پذیر واقع ہوا۔ عمران اپنے بہترین ایوننگ سوٹ میں مضبوط چھڑی ہلاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے لباس پر ایک شکن تک نہیں تھی، سخت کالر والی سفید قمیض بے داغ تھی اور گلے میں شوخ رنگوں کی ٹائی، لیکن چہرے پر بدشاہ ماقت، اس کے متعلق تو کچھ کہنا ہی قابل ہے۔ وہ چھڑی ہلاتا چلتا رہا، کبھی فلٹ ہیڈ کا گوشہ یا ٹائی کی گرا بھی سنبھالنے لگتا تھا۔ دفتر وہ ایک جگہ رک گیا اور کنکھیوں سے پائے جانے والی عمارت کی نیم پلیٹ پڑی، پھر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ سورج ابھی ابھی غروب ہوا تھا، دھندگی کا غبار زیادہ گہرا نہیں تھا۔ سڑک پر کاریں، سائیکلیں اور دوسری سواریاں دوڑ رہی تھیں، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ کسی بھی لمحے سڑک پار کرنے میں کوئی دشواری پیش آتی۔ عمران نے ایک بوڑھے سائیکل سوار کو نظر میں رکھ لیا جو دوسری طرف سے آ رہا تھا، اس کے سینے پر بڑی سی سفید داڑھی لہرا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، عمران نے ہاتھ اتار کر اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ بوڑھا سائیکل سوار اتر کر حیرت زدہ انداز میں عمران کو گھومنے لگا۔ وہ اس طرح رکنے جانے پر کچھ خوفزدہ بھی ہو گیا تھا۔ اتنی لمبی داڑھی لگا کر سائیکل چلاتے شرم نہیں آتی؟ عمران نے کہا۔ جی، بوڑھے کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں۔ عمران نے وہی جملہ پھر دہرایا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بوڑھے نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ میں ڈنگ کی باتیں کرتا ہوں، آپ بے شرم ہیں۔ آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ بوڑھے کی آواز تیز ہو گئی۔ میں بالکل ہوش میں ہوں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اپنی زبان کو لگام دیجیے۔ کیا میں گڑاؤں کی زبان کو لگام دوں؟ آپ یا تو گاڑی صاف کرائیے یا سائیکل پر بیٹھنے چھوڑ دیے، مرنا اچھا نہیں ہوگا۔ بوڑھا سائیکل ایک طرف پھینک کر مرنے مارنے پر آمادہ ہو گیا۔ کئی راگیر ان کے گرد اکٹھا ہو گئے۔ بڑے میاں، ہوش کی دوا کرو، سائیکل پر اتنی لمبی داڑھی ظلم کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اگر چپ، بوڑھا حلق کے بل چیخا۔ پاگل معلوم ہوتا ہے مجمع سے، کسی نے کہا۔ تم خود پاگل، عمران اس پر الٹ پڑا۔ تمہارے ساتھ پوچھتے پاگل، ہاتھ سے ایک آدمی اس پر جھپٹا، عمران کا ہاتھ بھی گھوم گیا اور پھر اچھا خاصا ہنگامہ ہو گیا۔ وہ سب عمران پر چڑھ دوڑے۔ عمران کسی نے ان کے نطقے سے نکلا اور اسی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں جا گھسا جس کے سامنے یہ ہنگامہ ہوا تھا۔ برآمدے میں یورپین عورت دو لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ممی، مجھے بچاؤ، عمران چیخا۔ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، مجھے مار ڈالیں گے۔ اور پھر وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر چڑھتے چڑھتے لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگ کمپاؤنڈ میں داخل ہو جانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن بوڑھی عورت کی ڈانٹ سن کر پاٹک پر ہی رک گئے۔ بھاگ جاؤ، وہ عورت ہاتھ چلا کر بولی، پولیس کو خبر کرے گا۔ پولیس کا نام سن کر وہ ایک ایک کر کے کھسکنے لگے۔ بوڑھا باہر سے چیخ رہا تھا، میم صاحب یہ پاگل ہے، بھاگ، تم خود پاگل ہے، ہم پولیس کو فون کرے گا۔ بوڑھا بھی سائیکل اٹھا کر کھسک گیا۔ عمران اب سیڑھیوں کے نیچے بے ہوش پڑا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں اس پر چھپی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکی نے سر اٹھا کر کہا، ممی، یہ بےچارہ کچھ شریف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کوٹی کے دیسی ملازمین بھی وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھی عورت کے اشارے پر بے ہوش عمران کو اٹھا کر ایک کمرے میں لائے۔ بوڑھی عورت اس کے کوٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ ایک لڑکی نے ڈاکٹر کو فون کیا۔ پتہ نہیں کون ہے، بوڑھی عورت تشویش کن لہجے میں بڑبڑائی، پھر یک بیک چونک اٹھی، ہاں یہ کیا؟ عمران کی بائیں پسلی کے قریب ایک کارڈ پن کیا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت جھک کر اسے بلند آواز میں پڑھنے لگی، اس شخص کا نام ٹونی ٹام ہلز ہے، یہ اپنی یادگار کھو بیٹھا ہے، کبھی کبھی اس پر خشی کے دورے بھی پڑتے ہیں، اگر یہ کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو برائے کرم اسے بیکن اسٹریٹ کے ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیجیے، یہ صرف ذہنی فطور میں مبتلا ہے، ویسے بالکل بے ضرر آدمی ہے، اس کے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، عام حالات میں آپ اسے انتہائی شریف اور سلیم التباہ پائیں گے۔ بوڑھی عورت نے سیزے کھڑے ہو کر ایک طویل سانس لی اور لڑکیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ بیچارہ، ایک لڑکی نے سر ہلا کر مقبول لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ گیا، وہ کارڈ اسے بھی پڑھنے کے لیے دے دیا گیا۔ وہ کارڈ پر تحریر پڑھ کر بولا، تب تو یہ ضروری نہیں ہے جلدی ہوش میں آ جائے۔ وہ عمران کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ مرض دائمی ہوتا ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ حالت پر منحصر ہے، یہ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہ سکتا ہے یا یادداشت واپس بھی آ سکتی ہے۔ اس قسم کے امراض دراصل حادثات کی بنا پر ہوتے ہیں اور حادثات ہی ان کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور چند منٹ کے وقفے سے دو انجیکشن دے کر چلا گیا۔ لڑکیوں کے چہرے مغموم تھے اور بوڑھی عورت بھی تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، پتہ نہیں ایلمر ہاؤس میں کون رہتا ہے، اس کا فون نمبر کیا ہے، میرے خیال میں اسے ہوش میں آ جانے دیجیے۔ ایک لڑکی نے کہا، ہاں ہاں، بوڑھی عورت کچھ سوچتی ہوئی بولی، یہ بیلجیم کی تصویر کے فوجی اتاشی کرنل ڈیکسٹر لنگ کی کوٹی تھی۔ ایما اور باربرا ان کی بیٹیاں تھیں اور بوڑھی مسز ڈیکسٹر لنگ تھی۔ یہ تینوں ماں بیٹیاں بڑی تندہی سے عمران کی دیکھ بھال کرتی رہیں۔ بار بار ان کی نظریں کلاک کی طرف اٹھتی تھیں، لیکن شاید اس وقت اس کی سوئیوں نے بھی گردش نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ باربرا جو ایما سے عمر میں بڑی تھی، بار بار ٹھنڈی سانس لیتی۔ ایما بہت بے چین تھی، اس نے آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا تھا جو اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہو۔ البتہ اس نے ایسے آدمیوں کے متعلق کئی رومانوی کہانیاں ضرور پڑھی تھیں، شاید ایک آدھ فلم بھی دیکھی تھی۔ اس میں ایسے ہی کسی آدمی کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ آدمی بھی اسی فلم کے ہیرو کی طرح رومانٹک ثابت ہوگا۔ عمران کے خد و خال اسے بے حد پسند آئے۔ تقریباً ڈیڑھ گھنٹے بعد عمران کے پپوٹوں میں حرکت ہوئی اور وہ تینوں اس پر جھک پڑی۔ اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ بلی کے بچے، میرے پیارے بلی کے بچے، عمران نے کروٹ لے کر فرانسیسی زبان میں کہا۔ یہ کوئی فرانسیسی ہے، بوڑھی نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ اوہ، ہیما کی آنکھیں چمکنے لگی اور وہ مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ فرانسیسی، باربرا نے دہرایا اور اس کی دلچسپی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی۔ دفتر عمران اٹھ کر بیٹھ گیا اور آنکھیں پڑ پڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم لیٹے رہو تو بہتر ہے، بوڑھی عورت نے فرانسیسی میں کہا۔ میں کہاں ہوں؟ عمران نے کرا کر پوچھا۔ مطمئن رہو، تم دوستوں میں ہو، تمہیں چند بدماشوں نے گھیر لیا تھا اور تم بھاگ کر یہاں آئے۔ ٹھہری، عمران آنکھیں بند کر کے پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، مجھے سوچنے دیجیے۔ آپ لیٹ کر سوچیے تو بہتر ہے، باربرا بولی۔ اوہ، عمران چونک بولا اور چند لمحے باربرا کی طرف دیکھتے رہنے کے بعد کہا، جی ہاں، مجھے لیٹ جانا چاہیے، میرا سر بہت شدت سے چکرا رہا ہے۔ عمران لیٹ گیا اور اس کی آنکھیں بند رہی۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، میں بہت نقاہت محسوس کر رہا ہوں، آپ کچھ پئیں گے؟ باربرا نے پوچھا۔ ایک گلاس ٹھنڈا پانی۔ نہیں، تم تھوڑی برانڈی پی لو، نقاہت دور ہو جائے گی۔ شکریہ ممی، میں شراب نہیں پیتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ باربرا نے گھنٹی بجائی، ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس سے پانی لانے کو کہا۔ میرے ساتھ میرا بلی کا بچہ بھی تھا، عمران پھر اچھل کر بیٹھ گیا اور منہ سے اس طرح کی آواز نکالنے لگا جیسے بلی کے بچے کو بلا رہا ہو۔ نہیں، تمہارے ساتھ بلی کا بچہ نہیں تھا، ممکن ہے وہ سڑک پر ہی رہ گیا، مسٹر ڈیکسٹر لنگ نے کہا۔ ہاں، تب تو وہیں جا کر اسے تلاش کروں گا۔ نہیں، تم لیٹو، میں نوکروں سے تلاش کرواؤں گی۔ شکریہ ممی، عمران نے پھر لیٹ کر آنکھیں بند کر لی۔ لیکن اسی وقت ملازم پانی کا گلاس لے آیا۔ یہ پانی کی مہک لائی وہ اچھی طرح فرانسیسی نہیں بول سکتی تھی۔ عمران اٹھ کر بیٹھ گیا، پانی پی چکنے کے بعد وہ پھر لیٹنے لگا، لیکن پھر اس طرح سیدھا ہو گیا جیسے کوئی بات یاد لگ رہی ہو۔ تم ایلمر ہاؤس میں رہتے ہو؟ بوڑھی نے پوچھا۔ جی ہاں۔ کیا کرتے ہو؟ دن بھر یہی سوچا کرتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تم فرانسیسی ہو؟ میں نہیں جانتا میں کون ہوں، ویسے میں کئی زبانیں بول سکتا ہوں، لیکن فرانسیسی مجھے بے حد پسند ہے، اس زبان زیادہ روانی کے ساتھ بول سکتا ہوں۔ سڑک پر جھگڑا کیوں ہوا تھا؟ وہ میرا بلی کا بچہ چھین رہے تھے عمران۔ ممی، مجھے میرا بچہ منگوا دو، بوڑھی نے مڑ کر باربرا سے کہا اور نوکروں سے بلی کا بچہ تلاش کرنے کو کہے۔ باربرا چلی گئی اور بوڑھی نے کہا، تم پھر بیٹھ گئے، لیٹ جاؤ، ڈاکٹر نے کہا کہ زیادہ لیٹنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، عمران نے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ اور پھر ایما پھر مٹھیاں بھیجنے لگی۔ نہیں، صحت نہیں خراب ہو گئی، تم لیٹ جاؤ۔ اچھا، عمران نے سر ہلا کر کہا اور لیٹ گیا۔ تو آر نام ٹونی ٹام ہلز ہے؟ مسٹر ڈیکسٹر لنگ نے پوچھا۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مسز ڈیکسٹر لنگ نے اسے وہ کارڈ دکھایا جس کے قمیض سے پن کیا ہوا ہے۔ اوہ، یہ مسز ہڈسن بڑی نیک عورت ہے، عمران بڑبڑایا۔ مسز ہڈسن کون؟ ایما نے پوچھا۔ ایلمر ہاؤس میں اس کا بورڈنگ ہے نا، میں وہیں رہتا ہوں، میں جب بھی باہر جانے لگتا ہوں وہ یہ کارڈ میری قمیض سے پن کر دیتی ہیں۔ تم بورڈنگ ہاؤس میں رہتے ہو؟ بوڑھی نے حیرت سے کہا۔ تمہارے والدین کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ تم تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ تم کس ملک کے باشندے ہو؟ نہیں، پتہ نہیں، یہی تو میں بھی سوچتا ہوں، مگر شاید اسی ملک کا باشندہ ہوں۔ یہاں کی زبان بول سکتے ہو؟ ہاں، میں یہاں کی زبان بول سکتا ہوں۔ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کمرشل آرٹسٹ ہوں۔ آرٹسٹ؟ اوہ، ایما نے پھر مٹھیاں بیچ لی۔ پھر باربرا واپس آ گئی، اس نے بتایا کہ بلی کا بچہ تلاش کیا جا رہا ہے۔ عمران نے آنکھیں بند کر لی اور چپ چاپ پڑا رہا۔ ایما باربرا کو اس کے متعلق بتانے لگی۔ مسز ڈیکسٹر باہر چلی گئی تھی لیکن لڑکیاں وہیں موجود تھیں. میں گر پڑوں گا, دفتر عمران نے آنکھیں کھل کر کہا. جی, باربرا نے چونک کر پوچھا. اوہ معاف کیجیے گا, عمران خوابناک سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا. مجھے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہوں. کہ غنودگیری بڑی واحد چیز ہے. کوئی بات نہیں, باربرا بھی مسکرائی. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بے تکلفی سے طلب کر لیجیے گا. مجھے دنیا کی کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں سوائے رنگ اور برش کے. رنگ اور برش یہی میری زندگی ہے. میں زندگی کی عکاسی کرتا ہوں, مگر مجھے کمرشل آرٹسٹ بننا ہی پڑا. ایما اور باربرا خاموش رہیں. باربرا میں سوچ رہی تھی کہ جواب میں کیا کہنا مناسب ہوا. دفتر عمران نے پوچھا, یہ آپ کی ممی تھی؟ جی ہاں, ایما بولی. اور پاپا بھی ہوں گے؟ جی ہاں پاپا ہیں, لیکن وہ سب موجود نہیں ہیں, باربرا نے کہا. عمران ٹھنڈی سانس لے کر دردناک آواز میں بولا, میرے نہ پاپا ہیں اور نہ ممی, پتہ نہیں دونوں کہاں چلے گئے. پھر وہ خاموش ہو گیا اور دونوں لڑکیاں ادھر ادھر دیکھ کر آنسو پینے کی کوشش کرنے لگیں. وہ اس کے لیے بہت زیادہ مقبوم ہو گئی تھیں. انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے سامنے کوئی ننا سا بے بس یتیم بچہ پڑا ہو. اوہ میرا بلی کا بچہ, عمران پھر اٹھ بیٹھا. وہ دیکھیے, باربرا بھرائی ہوئی آواز بولی, آپ مطمئن رہیے, نوکر اسے تلاش کر رہے ہیں. اچھا, عمران نے کسی ننے سے بچے کی طرح سر ہلا کر کہا اور پھر لیٹ گیا. سیکرٹ سروس کے ممبران صفدر سعید, لیفٹیننٹ چوہان اور جولین افٹنر واٹر ٹپ ٹاپ نائٹ کلب میں رات کا کھانا کھا رہے تھے. یہ عمران آج کل کس چکر میں ہے؟ صفدر سعید نے کہا. کیسا چکر؟ جولیا سے گھومنے لگی. اس نے ٹونی ٹام ہلز کے نام سے مسز ہوسٹن کے بورڈنگ میں ایک کمرہ لے لیا ہے. پرسوں مجھے راجا اسٹریٹ میں ملا اور کہنے لگا میں اپنی یادداشت کو بیٹھا ہوں, مجھے یہاں پہنچا دو. یہ کہہ کر اس نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولے اور ایک کارڈ دکھایا جو اس کی قمیض سے پین کیا ہوا تھا. کارڈ پر تحریر تھا کہ اس آدمی کا نام ٹونی ٹام ہلز ہے, یہ اپنی یادداشت کو بیٹھا ہے. اس پر غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں, اگر یہ کبھی ایسی حالت میں پایا جائے تو اسے براہ کرم بیکن اسٹریٹ کی ایلمر ہاؤس میں پہنچا دیں. مجھے نہیں, جولیا نے حیرت سے کہا. پھر تم نے کیا کیا؟ وہی جو اس نے کہا تھا. مسز ہڈسن نے میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور بڑی محبت سے اس کا سارا تقسیم لگی. وہ اسے ممی کہتا ہے, چوہان ہنس پڑا. لیکن جولیا کی تشویش میں کمی نہیں, وہ نہ جانے کیوں اس تذکرے پر سست پڑ گئی تھی. صفدر پھر بولا, اس آدمی کو سمجھنے کے لیے افلاطون کا دماغ چاہیے. افلاطون بھی اس کے سامنے مفت کی بولی بول جاتا ہے, آدمی کو آدمی ہی سمجھ سکتا, مگر میں تو اسے آدمی ہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں. چوہان نے کہا اور پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. وہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے؟ جولیا تشویشناک لہجے میں بڑبڑائی. وہ کر رہا ہوگا, چوہان گلاس اٹھتا ہوا بولا, ہو سکتا ہے یہ اس کا نجی کام ہو, اور پرائیویٹ کیس بھی تو لیتا رہتا ہے, اکثر محکمہ سرام رسانی کے لیے کام کرتا ہے. اس پر بھی جولیا کی تشفی نہ ہوئی. شکرال والے مہم کے بعد سے وہ عمران کے متعلق ہر وقت باخبر رہنا چاہتی تھی. اسے یقین کامل تھا کہ اس کا چیف آفیسر ایکس ٹو عمران ہی ہے, اور نادیدہ ایکس ٹو سے جو اسے لگاؤ تھا ظاہر ہے. البتہ اس کے دوسرے ساتھی عمران کو ایکس ٹو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے. ان کا اب بھی یہی خیال تھا کہ عمران جیسا کریک اور غیر سنجیدہ آدمی اتنی ذمہ دار پوسٹ ہولڈ نہیں کر سکتا. وہ اب بھی فون پر ایکس ٹو کی بھرائی ہوئی آواز سنتے تھے اور اس طرح مؤدب ہو رہے جیسے ان کے سامنے ہی موجود ہوں. جولیا کی الجھن بڑھتی رہی. آخر کار کھانے کے بعد طبیعت کی گرانی کا بہانہ وہ کر کھڑی ہوئی. وہ اس وقت ایلمر ہاؤس جانا چاہتی تھی. اس نے ایک ٹیکسی اور بیکن اسٹریٹ کی طرف روانہ ہوئی. ایلمر ہاؤس ایک مشہور عمارت تھی جس میں ایک انگریز عورت مسز ہڈسن نے ایک بورڈنگ کو رکھا تھا, جہاں بہت سے تعلیم یافتہ اور ذی حیثیت کنوارے رہتے تھے, جہاں انہیں ہر قسم کی گھریلو آسائشیں میسر تھیں. مسز ہڈسن کی عمر 50-60 کے درمیان رہی ہوگی. وہ ایک لائم شائم اور قوی لبسا عورت تھی. اس کو دور سے دیکھنے والے عموماً یہی اندازہ لگاتے تھے کہ وہ تیز مزاج اور سخت گیر عورت ہوگی, لیکن اس کے بورڈنگ میں رہنے والوں کا خیال تھا کہ وہ اپنے پتھریلے جسم کے بجائے ایک ننا سا خوش رنگ گلاب رکھتی ہے. وہ اپنے کرایہ داروں کے لیے اسی طرح پر تشویش رہتی تھی جیسے کوئی کثیر الاولاد ماں. اس نے بڑے خوش اخلاقی سے جولیانا فٹن واٹر کا استعمال کیا, لیکن ٹومی ٹال ہلز کے تذکرے پر کچھ مغموم سی ہو گئی. وہ مسٹر ٹام ہلز, مجھے علم ہے وہ اب تک واپس نہیں آئے. کیا آپ انہیں قریب سے جانتی ہیں؟ ہاں, میرے خیال ہے میں انہیں قریب سے جانتی ہوں. اوہ, تو پھر شاید آپ مجھے ان کے متعلق بہت کچھ بتا سکیں گے. جولیا بھکلا گئی. اس نے سوچا پتہ نہیں بوڑھی کیا پوچھ بیٹھے, اس کا جواب عمران پسند کرے یا نہ کرے. وہ جولیا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا, وہ اپنی یادداشت کو بیٹھا ہے. کہ تو میں بھی جانتی ہوں, مسز ہڈسن نے کہا, لیکن کیا آپ کے والدین یا دوسرے عزیزوں کو جانتی ہیں؟ جولیا نے نصیب میں سر ہلا دیا. میں ٹام ہلز کے لیے بہت مغموم رہتی ہوں, مسز ہڈسن نے کہا. اتنا اچھا آدمی اور اس طرح بے یار و مددگار, جولیا اس نے بولی. وہ اس سلسلے میں زیادہ گفتگو نہ کرنا چاہتی تھی. دیوار سے لگی ہوئی گھنٹی نے نو بجے اور مسز ہرسٹن نے کہا تو آپ ان کا انتظار کریں گے؟ جی ہاں خیال تو یہی ہے، مگر وہ اکثر دو دو دن تک یہاں نہیں آتے، پھر کوئی نہ کوئی انہیں پہنچا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ان پر غشی کے دورے پڑتے ہیں؟ جی ہاں، پھر ایسی صورت میں دس بجے تک انتظار کر لوں گی۔ کوئی بات نہیں، آپ کیا کہیں گی؟ اور شکریہ، کس چیز کی خواہش نہیں ہے۔ یہ مسز ہرسٹن کا دفتر تھا، دونوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی۔ مسز ہرسٹن سامنے کھلے ہوئے رجسٹر پر جھک گئی اور جولیا شام کو اخبار دیکھنے لگی۔ کمرے کی فضا پر بوجھل سا سکوت مسلط ہو گیا۔ مسز ہرسٹن شاید اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے ہوٹ ہلنے لگے تھے۔ ٹھیک 9:30 بجے ایک آدمی چیئر ہٹا کر درواز میں داخل ہوا۔ کیا مسز ہرسٹن کا بورڈنگ یہی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی ہاں، مسز ہرسٹن نے نرم لہجے میں کہا۔ فرمائیے، مسٹر ٹونی ٹام ہلز یہیں رہتے ہیں؟ جی ہاں، میں انہیں اپنے ساتھ لایا ہوں۔ اوہ شکریہ، برائے کرم انہیں یہاں بھیج دیجیے۔ وہ آدمی چلائیے اور جولیا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عمران الو کی طرح پلکیں جھپکاتا ہوا اندر آیا۔ اوہ، اس نے جولیا کو دیکھ کر سیٹی بجانے والے انداز میں اپنے ہونٹ سے پڑے اور جولیا سے گھومنے لگی۔ لیکن قبل اس کے کہ مسز ہرسٹن دونوں متعلق کوئی عجیب بات محسوس کر سکتی، عمران بول پڑا۔ اوہ، میں آپ سے بہت شرمندہ ہوں مسز بنولیا ڈرنک واٹر، آپ کی تصویر ابھی تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ چلیے میں آپ کو دکھاؤں۔ جولیا ہونٹوں ہی ہونٹوں میں کوئی چڑھاتی ہوئی تھی۔ ہمارے لیے چائے منگوا دیا جائے گا ممی، عمران نے مسز ہرسٹن سے کہا۔ اس کے لہجے میں بڑا پیار تھا۔ ابھی مسز ہرسٹن مسکرائی۔ مگر آپ کہاں رہ گئے تھے مسز ٹام ہلز؟ اوہ ممی، زیادہ تر پاگل بستے ہیں، ایک بوڑھا آدمی زبردستی بلی کا بچہ میرے گلے لگانا چاہتا تھا، میں نے انکار کیا تو کئی آدمیوں نے مل کر مجھے مارا پیٹا، پھر چند شریف عورتوں نے مجھے ان کی مغالی سے نجات دلائی۔ وہ دونوں لڑکیاں بہت مہربان تھیں۔ کیا نام؟ عمران خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، ایک کا نام شاید اما تھا اور دوسری کا سیفٹی ریزر۔ سیفٹی ریزر؟ مسز ہرسٹن نے حیرت سے دہرایا۔ پتہ نہیں پھر کچھ اور رہا ہوگا، مجھے نہیں یاد رہتے نام، آپ نے شاید ان کے نام بھی غلط ہی لیا تھا۔ مسز ہرسٹن جولیا کی طرف اشارہ کر کے بولی، نہیں، ان کا نام بنولیا ڈرنک واٹر ہے۔ جولیا نا فٹنا واٹر، جولیا نے غصے لہجے میں پھٹی کی۔ مسز ہرسٹن ہنسنے لگی، پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، برا نہ مانیے گا، یہ ہنسی کا جائے گا، مسٹر ٹام ہلز کو صحیح نام یاد نہیں رہتے۔ عمران اور جولیا دفتر سے نکل آئے۔ عمران اسے اوپری منزل کی طرف لے جا رہا تھا، جولیا خاموشی سے چلتی رہی۔ عمران نے اوپر پہنچ کر کمرے کا قفل کھولا۔ آؤ، اس نے اندر داخل ہو کر روشنی کر دی۔ یہاں ایک مشہری، ایک میز اور دو کرسیاں تھیں۔ یہ حقیقتا کسی مصور ہی کا کمرہ تھا۔ چاروں طرف نامکمل اور مکمل تصویریں بکھری ہوئی تھیں۔ ایزل کے کینوس پر بھی ایک نامکمل تصویر تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ جولیا چاروں طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ بیٹھ جائیے مس بنولیا اور دیکھیے، شاید میں پھر آپ کا نام بھول گیا۔ مجھے بول نہ کرو، جولیا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ چنگم پیش کروں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ مصوری اب یہ دھندہ شروع کر دیا، مجھے یاد نہیں کہ پہلے میں کیا کرتا تھا، کیونکہ میں اپنی یادداشت کو بیٹھا ہوں۔ یہ تمہارا جولیا کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ دیکھیں، مجھے یاد پڑتا ہے آپ کی ایک پورٹریٹ بنا رہا تھا، اس لیے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بھی یاد نہیں پڑتا کہ ہم دونوں میں کبھی تکلقی بھی رہی ہو۔ میں یہ معلوم کیے بغیر ہرگز نہیں جاؤں گی تم کس چکر میں ہو۔ قبل اس کے عمران جواب دیتا، راداری سے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ دونوں ہی خاموش رہے۔ ایک ملازم اندر آیا اور چائے کی کشتی میں اس پر رکھ کر چلا گیا۔ عمران خاموشی سے اٹھ کر دو کیلوں میں چائے بنانے لگا۔ تم نہیں بتاؤ؟ جولیا نے غصے لہجے میں پوچھا۔ کیا بتاؤں مادموزیل، مجھے یاد نہیں آپ نے کیا پوچھا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جولیا ایک گلاس پر غور لے کر بولی۔ میں یہاں چائے بنا رہا ہوں۔ جی جی، اس نے بڑے ادب سے پیالی پیش کی۔ کیا تم ایکسٹو کے لیے کوئی کام کر رہے ہو؟ جولیا اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی۔ ایکسٹو؟ عمران کو بچتا ہوا بولا۔ میں اس مصور کا نام شاید پہلی بار سن رہا ہوں، میرا خیال ہے یہ کوئی بڑا مصور نہیں ہے۔ تم بتاؤ گے نہیں؟ جولیا دانت پیستے بولی۔ آپ خفا ہو رہی ہیں یا منہ چڑھا رہی ہیں؟ میں نہیں سمجھ سکتا، عمران نے اسے متیرانہ انداز میں دیکھتا ہوا بولا۔ جولیا خون کے بیج پی کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا اب تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے نہیں رہا؟ ہاں، عمران منہ اور آنکھیں پھاڑ کر رہ گیا۔ چل رہے اسی پوز میں رہا، پھر تھوک نکل کر بولا، آپ شاید کسی دھوکے میں ہیں، مجھ سے آ ملیے۔ میرا تعلق سیکرٹ سروس سے کیوں ہونے لگا؟ میں ایک غریب کمرشل آرٹسٹ ہوں، برش اور رنگ کی کمائی پر میرا زندگی کا انحصار ہے۔ عمران، کہیں تمہیں پچھتانا نہ پڑے۔ اوہ دیکھیے، عمران ہنسنے لگا، آپ کو یقیناً غلط فہمی ہوئی گیا، میرا نام عمران نہیں ٹونی ٹام ہلز ہے۔ اس سلسلے میں جتنے گواہ آپ چاہیں پیش کر سکتا ہوں، برائے کرم مجھے الجھن میں مبتلا نہ کیجیے، مجھ پر غشی کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ اگر میں بھانڈا پھوڑ دوں تو کیسا بھانڈا موزیت؟ اچھی بات ہے. جولیا نے دھمکانے کے انداز میں سر ہلا کر کہا. میں اس کی اطلاع کیپٹن فیاض کو دیے بغیر نہیں مانوں گی. مگر میں کسی کیپٹن نباز او کیا نام دیا تھا آپ نے, میں بھول گیا. بہرحال آپ نے جو بھی نام دیا تھا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا. ویسے آپ کی تصویر جلد مکمل ہو جائے گی. ٹھہریے میں آپ کو دکھاتا ہوں. عمران اٹھ کر میز پر پھیلے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا. او ہاں یہ رہی, اس نے ایک شیٹ اٹھا کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا. صرف بیک گراؤنڈ باقی رہ گئی ہے. جولیا کے تلووں سے لگی اور سر پر بجھی, کیونکہ وہ ایک چمگادڑ کی نامکمل تصویر تھی. وہ اٹھتی ہوئی بولی, میں تمہیں دیکھ لوں گا, خامہ خواہ تمہیں اتنی اہمیت دیتی ہوں, تم میری طرف سے جہنم میں جاؤ, لیکن میں وہاں بھی ایک تصویر مکمل کرنا نہیں بھولوں گا. چائے پیجیے نا, ٹھنڈی ہو رہی ہے. میں جا رہی ہوں لیکن تم دیکھ ہی لو گے. نہیں, آپ اس طرح جانے کا منظر بڑا دردناک ہوگا, اس لیے میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا. یہ کچھ کہے بغیر اٹھ گئی اور عمران اس طرح آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا جیسے حقیقتا وہ کوئی ایسا ہی دل ہلا دینے والا منظر ہو جسے دیکھنے کی تاب مہیا نہ کی جا سکے. عمران یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جوجے اپنی دھمکی کو عملی جامع پہنا ہی دے گی, لہذا اسے اس پر بے تحاشا غصہ آیا جب کیپٹن فیاض دوسرے دن صبح ہی صبح وہاں آدم کا. وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا, یہاں کیا ہو رہا ہے؟ معاف کیجیے گا, میں آپ کو پہچانا نہیں. عمران نے متیارانہ انداز میں پلکے جھپکاتے ہوئے کہا. نہیں چلے گی, فیاض مسکرایا. اس بار تم چوہے دان میں پھنس گئے ہو. اگر تم نے اڑنے کی کوشش کی تو زندگی برباد ہو جائے گی. میں کمرشل آرٹسٹ ہوں جناب, نہ چوہا ہوں نہ پرندہ. ویسے میرا خیال ہے یادداشت کو بیٹھنے کے بعد آدمی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ہاں مجھے یہ معلوم ہے تم نے یادداشت کو بیٹھنے کا ڈھونگ رچایا ہے, لیکن اسے نہ بولو, اس عمر میں تمہاری دھجیاں بھی اڑ سکتی ہیں. عمران سے غور سے دیکھ رہا تھا. فیاض چند لمحے خاموش رہ کر پھر بولا, میرے ایک اشارے پر تم یہاں سے نکلوا دیے جاؤ گے. وہ کس طرح سپر فیاض؟ بہت خوب, یادداشت واپس آ گئی نا, فیاض نے ٹہکا لگایا. عمران کی ہونٹوں پر بھی ایک شرارت آمیز سی مسکراہٹ آئی اور اس نے کہا, کوشش کر کے دیکھو, تم سچ مچ جانم رسید ہو جاؤ گے عبد المنان. فیاض نے ٹہکا لگایا اور اس کی آنکھوں سے بھی مسکرت پھوٹی پڑتی. اوہ, عمران نے سیدھی بجانے کے سے انداز میں کہا اور ہونٹ سکڑ کر رہ گیا. ہاں, برخوردار وہ اخبار میں اپنے ساتھ لایا ہوں جس میں کسی زمانے میں عبد المنان کا فوٹو شائع ہوا تھا اور اس کے نیچے یہ اعلان تھا کہ یہ شخص عبد المنان تیمور این بارٹلے کا ملازم تھا جو ہزاروں کا غبن کر کے غائب ہو گیا. اب خود ہی سوچو, اگر میں نے یہ تصویر اور اعلان مسز ہٹسن کو دکھایا تو تم کہاں جاؤ گے؟ بیٹھ جاؤ, عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا. وہ سچ مچ اس وقت پھنس گیا تھا. اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فیاض کی ہر بات مان لیتا. آج ہی تو آئے ہو چکر میں, فیاض بیٹھتا ہوا بولا, میں تمہیں رگڑ رگڑ ڈالوں گا. رگڑنے سے پہلے چائے پی لو تو بہتر ہے, عمران نے کہا. چائے؟ فیاض کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. اچھی بات ہے, عمران نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور بولا, میں دراصل اپنا پچھلا پیشہ ترک کر چکا ہوں. میں اب یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ میرا نام عمران ہے. کہو تو تمہیں بھی ایک پورٹریٹ تیار کر دوں. ضرور ضرور, فیاض سگریٹ سلکاتا ہوا بولا. لیکن تم چین نہیں لینے گا, عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا. ایک ملازم اندر داخل ہوا. چائے؟ عمران نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا اور وہ واپس چلا گیا. کیا تم اس دوران کسی عورت سے لڑ گئے؟ فیاض نے پوچھا. عورت سے؟ عمران نے حیرت سے دہرایا. ہاں, مجھے تمہارے متعلق کسی عورت ہی نے فون پر بتایا تھا. اور تم یہاں دوڑے آئے؟ ہاں, مجھے کئی دنوں سے تمہاری تلاش تھی. کیوں؟ پہلے مجھے بتاؤ کہ وہ عورت وہاں دوست ہے جس نے مجھے فون کیا تھا. پتا نہیں, عمران کے لہجے میں بڑی خشکی آ گئی تھی. اس کا ذہن دراصل چوہے کی طرف گیا تھا. فیاض نے محسوس کر لی اور خاموش ہو گیا. عمران نے خود ہی کچھ دیر بعد پوچھا, ہاں تمہیں میری تلاش کیوں تھی؟ مجھے تو آج تلاش کیوں ہوتی ہے؟ فیاض نے مسکرا کر کہا. میں آج کل بےحد مصروف ہوں, عمران بولا. تم کب مصروف نہیں ہوتے, میں کچھ نہیں سنوں گا. بہرحال میرے لیے وقت نکالنا پڑے گا, اور اگر میں وقت نہ نکال سکا تو تم وہ اخبار مسز روٹسن کے حوالے کر دو گے. ارے نہیں پیارے, فیاض نے ٹہکا لگایا, وہ تو میں اس لیے لایا تھا کہ تم اپنی یادداشت کو بیٹھے ہو. ایسے حالات عموماً یادداشت واپس لے آتے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ مسٹر فیاض میری یادداشت ابھی تک واپس نہیں آئی. ویسے کیا آپ بتانا پسند کریں گے, اس سے پہلے ہماری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی؟ تو تم, فیاض کچھ کہتے کہتے رک گیا. ہاں, میں آپ کو نہیں پہچانتا مسٹر نباس, میں بہت پریشان ہوں. عمران, تم سمجھنے کی کوشش کرو. کیا سمجھنے کی کوشش کروں؟ یہی کہ تمہارا ایک دوست پریشان ہے, لیکن میں تمہارے لیے دوسری بیوی کا انتظام نہیں کر سکتا, عمران نے مایوسانہ انداز میں کہا. فیاض نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے تھے کہ چائے آ گئی. ملازم کے چلے جانے کے بعد اس نے کہا, تم کتنی دیر تک سنجیدہ ہو سکو گے؟ سنجیدگی کے لیے میں نے یہ نیا پیشہ اختیار کیا ہے, مگر تم لوگ فیاض اٹھ کر دروازہ بند کر دیا. عمران چائے ڈال رہا تھا لیکن اس نے یہ نہیں پوچھا کہ دروازہ کیوں بند کر رہا ہے. فیاض واپس آ کر چائے پینے لگا لیکن اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی شدید قسم کی الجھن میں مبتلا ہے. دفتر دروازے پر دستک ہوئی اور عمران دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ گیا لیکن دوسرے علم میں وہ بکلایا ہوا نظر آیا کیونکہ راہداری میں کرنل ڈیکسٹر لنگ کی لڑکیاں ایما اور باربرا کھڑی تھیں. وہ مسٹر ٹامز ہلز باربرا ہکلائی. ہم دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے ہیں. تشریف لائیے تشریف لائیے, عمران احتراماً جھک کر بولا اور دروازہ کھول کر ایک طرف پھٹ گیا. لڑکیاں اندر چلی آئیں لیکن فیاض کی موجودگی نے انہیں کسی حد تک نروس کر دیا تھا. شاید وہ یہی سوچ کر آئیں تھی کہ عمران تنہا ہوگا. فیاض اپنی پلکیں ہفتانے لگا. تشریف رکھیں, عمران نے کہا. فیاض اٹھ کر مسحری پر بیٹھ گیا. لڑکیوں نے نہیں نہیں کر کے بدف تمام کرسیوں پر بیٹھنا منظور کیا. دراصل آپ کی خیریت دریافت کرنے آئے. باربرا نے پھر وہی جملہ دہرایا. میں ٹھیک ہوں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لڑکیاں بیٹھ گئے لیکن کچھ گھبرائی ہوئی سی اور عمران نے بھی اسے محسوس کر لیا تھا کہ فیاض انہیں بری طرح گھور رہا تھا. شاید اس کا اتنا گھومنا ہی ان کی گھبراہٹ کا باعث تھا. مسٹر ٹام ہلز ہکلائی, ممی اپنی ایک پورٹریٹ بنوانا چاہتی ہیں, کیا آپ آج شام کی چائے ہمارے ساتھ پئیں گے؟ ضرور ضرور, عمران نے بچکانے انداز میں کہا. آپ کی تو ممی مجھے اپنی ہی ممی معلوم ہوتی ہیں. میں پچھلے راسن کے متعلق بہت دیر سوچتا رہا. ایما کی چمکنے لگی آنکھیں اور بابرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی. فیاض رہ رہ کر انہیں گھورتا ہی رہا اور عمران کو اس پر بہت شدت سے غصہ آ رہا تھا. وہ لڑکیوں کو باتوں میں الجھائے رہنے کی کوشش کرنے لگا. گٹ پٹانگ باتیں جن پر وہ دل کھول کر ہنس رہی تھی اور فیاض شاید دلی دل میں جھلس رہا تھا لیکن اس نے ایک بار بھی گفتگو میں حصہ لینے کی کوشش نہیں کی. 15 یا 20 منٹ بعد لڑکے شام کے لیے دوبارہ یاد دہانی کراتی ہوئی اٹھ گئیں اور جب عمران ان کی روانگی کے بعد دروازہ بند کر کے آیا تو فیاض کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا, تم خدا کے لیے مجھے بتاؤ تم کیا بلاؤ؟ بس اب چپ چاپ چلے جاؤ یہاں سے. ننی منی لڑکیوں کو اس طرح گھورتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ خدا تمہاری بیوی کو بیوہ کر دے. بیوی کو بیوگی سے مجھے سر بخار نہیں, فیاض نے خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا. کیا تم مجھے بتاؤ گے نہیں کہ ڈکسٹر لنگ کی لڑکیوں سے تمہارا کیا سروکار؟ یہ ڈکسٹر لنگ کیا بلا ہے؟ عمران نے حیرت سے پوچھا. بیلجیم کے سفیر کا فوجی اتاشی, تم شاید چائے کے ساتھ بھنگ پی گئے. ارے یہ تو مولوی تفضل حسین گورسپاری کی لڑکیاں ہیں. عمران اڑو نہیں, میں بہت پریشان ہوں, اگر یہ کیس میرے ہاتھوں نہ نمٹ سکا تو میری ترقی رک جائے گی. تم جانتے ہو کہ میرا اسسٹنٹ ڈائریکٹری کا چانسیس ہے. کس کیس کی بات کر رہے ہو؟ بیلجیم کی شہزادی نکاح رسیا والا. یا خدا کس کریک آدمی سے صاحب کا پڑا ہے؟ عمران سر پیٹتا ہوا بولا. پھر آنکھیں نکال کر کہا, کیا تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ شہزادی چمپا جی سا فیاض, میں تمہیں اٹھا کر نیچے پھینک دوں گا, میرا دماغ خراب نہ کرو. میں اسے تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوں کہ تم اس کیس سے نا واقف ہو. ہرگز نہیں, کبھی نہیں, ورنہ مسٹر ڈکسٹر لنگ کی لڑکیاں اب یہاں کچھ باقی نہیں بچے گا. عمران اپنے سر کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا, فیاض قبل اس کے کہ خالی ہو جائے تم یہاں سے چلے آؤ, ورنہ تمہاری کفن دفن کی ذمہ داری شاید انجمن بزرگان نہ لے سکے. تم سدیوی اختیار نہیں کرو گے؟ دفرن فیاض نے غسیلی آواز میں کہا. نہیں, تم چلتے پھرتے نظر آؤ, تمہارا بڑا غرق کر دوں گا. فیاض آنکھیں نکال کر گردن جھٹکتا ہوا بولا, تم نگار سیاہی کے چکر میں ہو. اس معاملے میں کسی غیر سرکاری آدمی کی مداخلت اس کی موت کا پیغام ہوگی. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ سر سلطان ہی کی زبانی تمہیں اس کا علم ہوا ہوگا, لیکن وہ غیر سرکاری آدمی سے اس سلسلے میں کوئی کام نہیں لے سکتے. میں آج کل ان کے سسرال والوں کی تصویر بنا رہا ہوں. عمران نے بڑی معصومیت سے کہا. تم ڈکسٹر لنگ کے خاندان میں بھی اپنی ٹونی ٹام ہلز والی حیثیت برقرار نہ رکھ سکو گے. عمران چلنا میں اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا, پھر بولا, تم جیسے سرکاری آدمی میری جیبوں میں پڑے رہتے ہیں, جو میری طرف سے کھلی اجازت ہے. تم ڈکسٹر لنگ کی یہاں مجھے قدم نہ جمانے دینا, اور تم مسز حسن کے خیالات بھی میری طرف سے خراب کر سکتے ہو. تو تم مجھے چیلنج کر رہے ہو؟ نہیں, تمہیں نہیں بلکہ تمہارے محکمے کو, محکمے کے بہترین دماغوں کو. تم تو ایک یتیم بچے ہو. فیاض کے نسنے پھولنے لگے, آنکھیں سرخ ہو گئیں. ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے موقع ملتے ہی عمران کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا, لیکن اس نے زبان سے کچھ نہ کہا. چپ چاپ اٹھا اور غیظ و غضب کے عالم میں باہر نکل گیا. عمران نے بھی باہر نکلنے میں دیر نہ لگائی, وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ فیاض کیا کرتا ہے, لیکن خلاف توقع وہ سیدھا باہر نکل گیا. عمران سمجھتا تھا کہ وہ مسز ہٹسن سے ضرور ملے گا, مگر اس کے دفتر کی طرف توجہ تک نہ دی. باہر نکل کر فیاض اپنی کار میں بیٹھا اور کار روانہ ہو گئی. عمران چلنے میں کھڑا کچھ سوچتا رہا, پھر سڑک پار کر کے پبلک ٹیلی فون بوتھ میں آیا. کسی کے نمبر ڈائل کیا اور ماؤتھ پیس میں بولا, ہیلو, بلیک زیرو ایکسٹری اسپیکنگ. یس سر. دوسری طرف سے آواز آئی. میں اکبر سرار وسانی کے کیپٹن فیاض پر گہری نظر رکھوں. بہت بہتر جناب. وہ بیلجیم کے سفیر کے فوجی تاشی یا اس کے خاندان والوں سے رابطہ قائم کرنے نہ پائے. بہت بہتر جناب. بس بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ مطمئن ہیں جناب؟ عمران نے اسی پر رکھ دیا. بلیک زیرو کی نئی دریافت تھی. اس سے پہلے اس کا اسی جسم کا ماتحت چکرال میں کام آ چکا تھا. عمران دراصل ایک ایسے ماتحت کی موجودگی ضروری سمجھتا تھا جس کی شخصیت کا علم اس کے بسیا ماتحت وہ نہ ہو. دوسرے ماتحت ایک دوسرے سے واقف تھے لیکن بلیک زیرو کے متعلق انہیں کچھ علم نہ تھا. وہ بھی نہ جانتے تھے کہ ان کے علاوہ ایکس ٹو کا کوئی اور ماتحت بھی ہو سکتا ہے. عمران اپنے کمرے میں واپس آ گیا. وہ خیالات میں ڈوبا ہوا تھا. یہ سب کچھ شاید جولیا کی ہی وجہ سے ہوا تھا. عمران نے سوچا اسے سبق ضرور دے گا. ویسے ایکس ٹو نہیں بلکہ عمران کی حیثیت سے فیاض کی دخل اندازی کھیل بگاڑ سکتی تھی. وہ اگر عمران سے الجھے بغیر اس معاملے کی تفتیش کرتا رہتا تو شاید اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہوتی. مگر اب جبکہ ڈکسٹر لنگ خاندان میں اس کے پیر جم چکے تھے فیاض کی مداخلت اسے ناکامی کا منہ بھی دکھا سکتی تھی. وہ سوچ رہا تھا کہ آج شام کو وہ لازمی طور پر ڈکسٹر لنگ کی کوٹی میں پہنچنے کی کوشش کرے گا کیونکہ لڑکیوں نے اس کی موجودگی ہی میں عمران کو شام کی چائے کے لیے مدعو کیا تھا. یہ حقیقت تھی کہ فیاض نے عمران کی موجودگی میں وہاں پہنچ کر اسے ذلیل کیا تھا. مگر وہ بیچارہ اس افطار کو کیا کرتا جس نے اسے کہیں گاہ نہ رکھا. شام کے 5 بجے تھے. عمران ڈکسٹر لنگ کی کوٹی میں پہنچ چکا تھا. فیاض کی کار بھی کمپاؤنڈ کے فاٹک پر رکی. فاٹک بند تھا ورنہ کار اندر ہی لے کر چلا جاتا. فاٹک کے گیلی کھڑکی سے گزرنے کی کوشش کی لیکن اچانک اس وقت کوئی چیز اس کے پشت سے ٹکرائی.
کیسٹ نمبر 1 سائٹ 1.